إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قرآن کریم کی سب سے پہلی نازل ہونے والی وحی کی یہ پہلی پانچ آیتیں ہیں. پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح غار حرا میں قرآن کے نزول کی ابتدا ہوئی اور اس کے کیا اثرات آپ پر ہوئے, کس طرح آپ نے اپنی بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پورا واقعہ بیان کیا, کس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دھاڑس دی, ہمت بندھائی, کس طرح آپ کو اپنے بھائی چچا زاد بھائی ورقہ کے پاس لے گئیں, وہاں کیا بات ہوئی, اور وہ سارا واقعہ بخاری کی روایت سے ہم نے دیکھا. آج ہم اصل آیات اس سورت کی جو پہلی پانچ آیتیں ہیں ان میں سے پہلی آیت کے بارے میں تفصیل سے دیکھیں گے کہ واقعی اس میں کیا بات اللہ نے بیان کی ہے, اور غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ واقعی پہلی نازل ہونے والی آیت یہی ہونی چاہیے تھی جس میں اتنی بڑی بات اللہ تعالی نے بیان کی ہے, اور یہی وہ پانچ آیتیں ہیں جو واقعی ابتداء وحی کے اعتبار سے مناسب ترین آیات تھی. اس سلسلے میں جیسے میں نے بتایا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جنہوں نے اس کی تفسیر کی تو تقریباً 225 صفحات میں اس کی تفسیر کی ہے. واقعی یہ آیات اس کی حقدار ہیں کہ ان کو وضاحت کے ساتھ اتنا سمجھایا جائے. آئیے دیکھتے ہیں اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات بیان کی ہے. کیا آیت ہے پہلی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق, بس. لیکن اس سے پہلے کہ اس آیت کی تفسیر ہم دیکھیں, ان پانچ آیات کی اجمالی تفسیر یا ان پانچ آیات میں کیا بات بیان ہوئی ہے اس کا ایک خاکہ ہم کو دیکھنا ضروری ہے. آیات کیا ہیں؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق, پہلے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں. اقرأ پڑھ, باسم ربک اپنے رب کے نام سے, الذی خلق جس نے پیدا کیا, خلق الانسان من علق پیدا کیا انسان کو علق سے جمے ہوئے خون سے, اقرأ پڑھ وربک الاکرم اور تیرا رب بہت کرم کرنے والا ہے بڑا کریم ہے, الذي علم بالقلم وہ جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی, علم الانسان ما لم يعلم انسان کو وہ سکھایا جو اس کے علم میں نہیں تھا, جس کو وہ نہیں جانتا تھا. بس یہ پہلی پانچ آیتیں ہیں جو تخلیق اور تعلیم سے متعلق ہیں. اب دیکھیے ترجمہ اتنا پڑھ لیا ہم نے, ہو گیا ختم, آگے بڑھو نہیں. ایک ہوتا ہے ترجمہ ٹرانسلیشن اور ایک ہوتی ہے اس کی تفسیر, اس میں واقعی کیا بات ہے, اللہ یہ بات ہم کو کیوں سنا رہا ہے, اللہ کیا چاہتا ہے یہ بتا کر ہم سے مطالبہ کیا ہے, اور واقعی گہرائی کے ساتھ اس میں کیا بات چھپی ہوئی ہے, یہ ساری چیزیں سمجھنا سلف کے منحص پر قرآن و سنت کی روشنی میں, صحابہ اور تابعین اور اہل علم کے اقوال کی روشنی میں یہ بہت ضروری ہے کہ اس منحص پر ہم قرآن کو سمجھنے والے بنیں. بہرحال یہ ترجمہ تھا. ان پانچ آیتوں میں 9 مسائل ہیں. امام الشنقیطی نے اپنی تفسیر ابواب البیان میں جو تفسیر القرآن بالقرآن ہے کہ ایک آیت کے ساتھ جڑی ہوئی اور کتنی آیتیں ہیں جو اس کی وضاحت کرتی ہیں، وہ برابر اس کو ذکر کرتے ہیں، اس کی تشریح بھی کرتے ہیں۔ تو اضواء البیان ایک مشہور تفسیر ہے، اس تفسیر میں انہوں نے کہا کہ نو باتیں ان پانچ آیتوں میں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر ایک، یعنی جو قابل غور باتیں ہیں جن پر دھیان دینا چاہیے کہ واقعی ایسا کیوں۔ نمبر ایک، پہلی چیز، ایک امی نبی کو پڑھنے کا حکم دیا گیا، اقرا، پڑھ۔ پڑھنے کا حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ ایک ایسے نبی کو جو پڑھے لکھے نہیں تھے۔ خود پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ بتایا گیا کہ جب کہا فرشتے نے، جبریل نے، اقرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا؟ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یعنی مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تو ایک امی نبی کو اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم کیا دیا؟ پڑھ، اقرا۔ تو یہ ایک قابل غور چیز ہے، اس میں کیا مصلحت ہے اس کو تفصیل سے سمجھنا ہے۔ نمبر دو، قرآن کے سلسلے میں قرآن کے بارے میں حکم دیا گیا پڑھ، کیسے پڑھ؟ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے۔ تو یہاں پر رب کے نام سے پڑھنے کو کیوں کہا گیا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ دو، اس بارے میں یہ نہیں کہا اقرا بسم رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یہاں پر رب العالمین نہیں کہا گیا، یہاں پر رب کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ عبادت، پڑھ تیرے رب کے نام سے، یعنی صرف رب کس کا؟ خاص، یعنی عبادت کس کی طرف کی گئی؟ سب کی طرف نہیں، رب آپ کا، اپنے رب کے نام سے پڑھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے کہا گیا آپ کے رب کے نام سے پڑھیے۔ تو دوسری بات یہ کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس میں رب سے پڑھنے کا مطلب کیا ہے، اور اس میں نبی کی طرف نسبت کیوں گئی۔ نمبر تین، رب کے لیے دوسرے اوصاف کی بجائے تخلیق کا وقت ذکر کرنا، پہلی بات تو یہ کہ اقرا بسم اللہ نہیں کہا گیا، لفظ کیا استعمال کیا گیا؟ اقرا بسم ربک، باقی سارے نام چھوڑ کے اللہ بھی نام یہاں پر نہیں ہے، کیا نام ذکر کیا گیا؟ رب۔ تو اللہ کے اوصاف میں سے رب کا نام کیوں، رب ہی کیوں، اور رب میں بھی نسبت نبی سے کیوں، یہ سمجھنا ہے۔ نمبر تین، یہاں پر رب کے بارے میں رب نے کیا 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 ہے اور کیا کیا کرتا ہے، رب کے افعال میں سے ایک فعل ذکر کیا گیا، کون سا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ تو سارے افعال یا اوصاف اللہ کیا کرتا ہے، ان میں سے صرف ایک چیز کا ذکر کیا گیا کہ وہ کیا ہے؟ جس نے پیدا کیا، جو خالق ہے سب کا، جس نے تخلیق کی پیدا کیا۔ تو یہ کیوں، دوسرا کیوں نہیں؟ زندگی دیتا ہے، ماں دیتا ہے، رزق دیتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے، تو یہاں پر خلق ہی کا ذکر کیوں کیا گیا، باقی دوسرا کیوں نہیں؟ نمبر چار، تخلیق میں عموم و اطلاق کے بعد خصوص یعنی انسان کا ذکر کرنا، پہلے کیا کہا گیا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، رک گئے یہاں پہ، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، لیکن پیدا کیا کے بعد اگلی آیت میں کیا؟ خلق الانسان من علق، تو پیدا کیا بول کے چھوڑ دیا، کس کو پیدا کیا نہیں بتایا، عموم ہے، اس میں صفت خلق عموماً بتائی گئی۔ نمبر دو، دوسری آیت میں بتایا گیا خاص کس کو پیدا کیا؟ فرشتوں کو پیدا کیا، جنات کو، آسمان، زمین، پیڑ پودے، پانی، ہوا، بادل، کچھ نہیں۔ ذکر کس کا کیا؟ بطور مثال کہ عموم کے بعد خصوص، خصوص میں کس کو ذکر کیا؟ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا۔ تو عمومی تخلیق کے بعد خصوصاً انسان کا ذکر کیوں؟ پھر اسی کے ساتھ ساتھ، یعنی یہاں پر نمبر پانچ، تخلیق انسان کی تخلیق میں علقہ کا ذکر کیوں، اس سے پہلے منی کا ذکر کیوں نہیں، اس سے پہلے مٹی کا ذکر کیوں نہیں، یعنی انسان کو پیدا کیا مٹی سے، پہلا انسان کیسے بنا؟ مٹی سے، تو مٹی سے کیوں ذکر نہیں کیا؟ اور انسان کی ابتدا کس سے ہوتی؟ منی، ممنی یمنا، تو اللہ نے منی کا ذکر کیا ہے اور بلا شبہ ابتدا ہے، لیکن یہاں منی کا ذکر کیوں نہیں، یہاں علاقہ کا ذکر کیوں ہے؟ تو یہاں یہ بھی حکمت ہے، کیا وجہ ہے سمجھنا تو پڑے گا کیوں ایسا اللہ نے کیا. نمبر چھ، دوسری مرتبہ پھر سے اقرا کا حکم آیا. پہلے اقرا سے شروع ہوا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پھر سے کیا آ رہا ہے اقرا وربک الاکرم، لیکن اب معاملہ بدل گیا. پہلے کیا تھا؟ بسم رب الذی خلق، وہاں خالق کے طور پر ذکر تھا، رب ہی تھا، لیکن رب کے ساتھ کیا صفت تھی؟ خلق. یہاں پر رب وہ صفت فعل ہے، اللہ کا فعل وہاں ذکر ہو رہا ہے، اب صفت ذاتی بیان ہو رہی ہے. اور یہاں پر بھی اس میں کیا ہے؟ اسم تفضیل ہے، اقرا وربک الاکرم، پڑھ، اور تیرا رب بہت بے انتہا کرم والا ہے، سخی ہے، کریم ہے، کرم والا. تو یہاں پر رب کا ہی نام آیا، پڑھ کا حکم ہوا، لیکن اب کی بار صفت کیا ہو گئی؟ بدل گئی، اللہ کی سخاوت کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ تیرا رب بڑا کریم ہے. اور کریم نہیں کہا گیا، کریم میں بھی کیا ہے؟ کمپیریٹو یا سپرلیٹو جو بھی آپ کہیں، اسم تفضیل ہے، وہ کرم کرنے والے سے زیادہ کرم والا ہے، سخی سے بڑا سخی، اکرم کریم سے بڑھ کے ہوتا ہے. وہ جیسے ہم کہتے ہیں گڈ، بیٹر، بیسٹ، تو یہاں پر اکرم جو ہوتا ہے یہ اسم تفضیل ہے، جو گڈ سے اوپر کا ہے، اچھے سے اچھا، کریم سے کریم، اکرم. اقرا وربک الاکرم، تو دوسری مرتبہ ایسا کیوں؟ اور نمبر سات، اللہ نے کیا فرمایا؟ الذی علم بالقلم. عجیب بات یہ ہے، کیسے نبی ہیں جن کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ کیسے ہیں؟ اور ان کے بارے میں تعلیم کے بارے میں کہا، وہ رب جس نے تعلیم دی، تو کیسے تعلیم دی؟ قلم کے ذریعے. ایسے نبی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جس کو پڑھنا لکھنا آتا نہیں. تو اللہ نے کہا یہاں پر تعلیم کے لیے قلم کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے تعلیم اور قلم کی نسبت معلوم ہوتی ہے، یعنی حفظ علم، اشاعت علم، دونوں کے اعتبار سے علم کے سلسلے کے لیے قلم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. پھر نمبر آٹھ، علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، یعنی اس میں انسان کے لیے تعلیم کا ذکر بھی کیا اور ابتدا میں جہل کا بھی ذکر کیا. انسان کو کیا سکھایا جو اس کو معلوم نہیں تھا، اس کا کیا مطلب ہے اور اس سے کیا باتیں سامنے آتی ہیں؟ بہت زیادہ ہے یہ. یا دیکھیے اس میں یہ جو علم ہے کہ واقعی اہل علم جب قرآن میں غور کر کے سمجھاتے ہیں تو کتنی بڑی باتیں اس میں سے سامنے آتی ہیں. یہ تو ابھی مجمل دیکھیں ہم، اب تفصیل سے اس کو دیکھیں ہم لوگ. تو پہلی آیت کو ہم اس کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، ابواء البیان میں. اور انہوں نے بھی ابواء البیان میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے جو تفصیل سے جو باتیں بتائی ہیں اس کو اختصار سے بیان کیا ہے، بہت مختصر سے الفاظ میں انہوں نے سمجھایا اس کو. آئیے دیکھتے ہیں پہلے لفظ سے متعلق کیا ہے. اللہ نے قرآن کی ابتدا کی اقرا سے، پڑھ. اقرا عربی زبان میں کس معنی میں آتا ہے؟ علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں انہی کا اختصار ذکر کر رہا ہوں کیونکہ اس میں بہت سارا مواد ایک ساتھ انہوں نے جمع کر دیا ہے. عربی میں یہ تفصیل موجود ہے، کوئی بھی آج پڑھنا چاہے اس میں ڈھونڈ سکتا ہے. کہتے ہیں فَالْقِرَاءَةُ لُغَةً الْإِظْهَارُ وَالْإِبْرَازُ. قراءت کے معنی عربی زبان میں کیا ہوتے ہیں؟ قَرَأَ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں الْقِرَاءَةُ لُغَةً الْإِظْهَارُ. قراءت کے معنی ہی لغت میں، ڈکشنری میں ظاہر کرنے کے ہے. پڑھ کا مطلب، قراءت کا مطلب عربی زبان میں کیا ہوتا ہے؟ قَرَأَ، اس کا مطلب ہوتا ہے اظہر، ابرز کا مطلب کسی چیز کو جو چھپی ہوئی ہے اس کو کیا کرنا؟ ظاہر کرنا. اور آپ جانتے ہیں کتاب میں لکھا ہوا ہے اور آپ کی آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہیں، لیکن جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اگر دل کے دل میں پڑھتے ہیں آہستہ سے تو وہ چیز آپ پر ظاہر ہوتی ہے، اور آپ زور سے پڑھتے ہیں تو دوسروں پر بھی ظاہر ہوتی ہے. تو قرت اصلاً کسی چیز کو ظاہر کرنے کے معنی میں استعمال ہوتی ہے. تو قرت میں اظہار کا پہلو ہے، ظاہر کرنا، پڑھنا ظاہر کرنا. قرت دو اعتبار سے ہوتی ہے. ایک قرت ہوتی ہے دل میں کوئی چیز ہے اس کو پڑھنا، اور دوسری قرت ہوتی ہے لکھی ہوئی چیز کو پڑھنا. کوئی آدمی کہہ سکتا ہے ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لکھا ہوا دیا گیا ہو اور آپ نے اس کو پڑھا ہو، ایسا نہیں ہے. یہاں پر آپ کو لکھا ہوا کچھ پیش نہیں کیا گیا، بلکہ جبریل نے حدیث بتا رہی ہے، بخاری کی روایت سے پہلے ہم پڑھ چکے، اس میں بہت سارے مثال حل ہوتے ہیں کہ جبریل آئے اور کہا پڑھ پڑھ پڑھ، اور آپ جواب میں تینوں مرتبہ کیا کرتے رہے، ما انا بقارئ. پھر اس کے بعد جبریل نے پڑھ کے سنایا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو آپ کو کچھ دکھایا نہیں گیا. اس طرح کسی صحیح روایت میں یہ بات نہیں آئی ہے. تو قرأت دونوں اعتبار سے استعمال ہوتا ہے، دل سے پڑھنا، زبان سے یعنی اس کو دیکھ کے پڑھنا، دونوں اعتبار سے قرأت استعمال ہوتا ہے. اس اعتبار سے دلیل کیا ہے؟ ایک روایت جس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، امام البخاری نے فضائل القرآن میں اور امام مسلم نے کتاب النکاح میں. ایک صحابی، لمبا قصہ ہے، ایک عورت اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبا کرنا چاہتی تھی کہ آپ اس کو اپنے نکاح میں لے لیں، لیکن آپ نے ارادہ نہیں کیا. پاس میں ایک صحابی بیٹھے ہوتے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول، اگر آپ کا ارادہ نہ ہو تو میں تیار ہوں نکاح کے لیے، میں تیار ہوں. تو کہا تمہارے پاس جاؤ کچھ مہر کے لیے کچھ ہے؟ گھر میں گئے ڈھونڈا، نہیں ہے. کہا لوہے کی انگوٹھی صحیح، جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ. پھر ڈھونڈے، نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا، لمبی روایت ہے اس کو تفصیل سے میں ذکر نہیں، اختصار ذکر کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک سوال پوچھا، جب کچھ نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ نے پوچھا ماذا معک من القرآن، تمہارے ساتھ قرآن میں سے کیا ہے، قرآن کا کوئی حصہ تمہارے پاس ہے؟ قال میسورت کدا وسورت کدا وسورت کدا عدہا، انہوں نے کہا میرے پاس یہ سورت ہے، یہ سورت ہے، یہ سورت ہے قرآن کی، اور گن کے بتایا کون کون سی سورتیں میرے ساتھ یا میرے پاس ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال پوچھا اتقرأهن عن ظهر قلبك، کیا تم یہ سورتیں اپنے دل سے پڑھتے ہو؟ عن ظهر قلبك کا مطلب کیا یہ سورتیں تمہیں یاد ہیں اور یاد ہیں تو پڑھتے ہو؟ اتقرأهن عن ظهر قلبك، کیا تم اپنے دل سے ان کو پڑھتے ہو، یعنی تم کو کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، دل میں یاد ہیں ایسا پڑھتے ہو؟ قال نعم، انہوں نے کہا کہ ہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے، میں نے ان کے بدلے تمہارا نکاح کر دیا، یعنی تم اپنی بیوی کو یہ سکھاؤ گے تو وہ جو محنت تم کرو گے وہ تمہارا مہر ہو جائے گا. تو محنت بھی، خدمت بھی، کام کاج بھی مہر ہو سکتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بکریاں چرانا وغیرہ جو بھی ہے وہ مہر بن گیا تھا. بہرحال تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ ظاہر قلب سے پڑھنا یہ بھی اتقرأهن، صرف دیکھ کے پڑھنا پڑھنا نہیں ہوتا ہے، جیسے نماز میں ہم پڑھتے ہیں تو دیکھ کے پڑھتے ہیں نہیں، تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں، قراءت کہتے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ شبہ پیدا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھے لکھے نہیں تھے تو آپ کو پڑھنے کا حکم کیسے اللہ نے دیا. تو یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ عربی زبان میں یہ بات معروف تھی کہ بعض چیزیں بن دیکھے بھی پڑھی جاتی ہیں، اس کو بھی قرآ اقرا کہا جاتا ہے. تو اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پڑھنے کے لیے کہا گیا. لیکن پھر آدمی کہے گا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ایسا سمجھے، آپ نے کیوں کہا مانا بقارئ؟ اگر ایسا ہے کہ دل سے پڑھی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے پڑھنا، تو آپ کیسے سمجھے اس سے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، آپ نے ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ عربی زبان میں عموماً دیکھ کے پڑھنے کو پڑھنا کہتے ہیں. یہ کہاں ہے؟ یہ قرآن میں ہے. اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 14 میں فرماتا ہے اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اقرأ کتابک، پڑھ اپنی کتاب. کتاب سے مراد یہاں کون سی کتاب ہے؟ نام اعمال. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ہر ایک کو اس کا نام اعمال دیا جائے گا، اور اس سے کیا کہا جائے گا؟ اقرأ کتاب، اپنے نام اعمال کو، اپنی نیکی اور گناہوں کی کتاب کو پڑھ. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبہ، آج تو خود ہی اپنے اوپر، تیرے اوپر حسیب حساب لینے والا محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہے، تو تیرا حساب آج خود ہی کر لے۔ یعنی آج کے دن تجھ کو کیا کہا جا رہا ہے، اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب کو۔ تو عربی زبان میں دیکھ کے پڑھنے کو بھی اقرا کہا جائے گا اور بن دیکھ کے پڑھنے کو بھی اقرا کہا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر معلوم نہیں تھا کہ کس اعتبار سے پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، دیکھ کے پڑھنے والا پڑھنا یا بن دیکھ کے پڑھنے والا پڑھنا، تو آپ نے صاف کہا میں پڑھا ہوا نہیں۔ تو عربی زبان میں دونوں اعتبار سے پڑھنے کو پڑھنا کہتے ہیں۔ تو اس کو ہم اختصار سے کہیں گے کہ قرات مکتوب بھی کی بھی ہوتی ہے اور مطلوع کی بھی ہوتی ہے، یعنی مکتوب لکھا ہوا اس کو دیکھ کے پڑھنے کو بھی قرات کہتے ہیں۔ اور مثلا آپ اپنے بچے سے کہیں کہ جیسے میں پڑھتا ہوں تو پڑھ قل هو الله احد، تو بچہ آپ کے پیچھے کیا کہہ رہا ہے، قل هو الله احد۔ تو یہ مطلوع کے پیچھے پڑھنے کو کہتے ہیں کہ جیسا یہ پڑھ رہا ہے ویسا وہ پڑھے، دیکھ کے نہیں پڑھ رہا ہے، سن کے پڑھ رہا ہے یا پھر دل سے جو یاد ہے اس کو پڑھ رہا ہے۔ تو قرأت میں دیکھنا ضروری نہیں ہے، بن دیکھ کے پڑھنے کو بھی قرأت کہا جاتا ہے۔ اور یہی معنی یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دینا پڑھ، کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو دیکھ کے پڑھنے کے لیے کہا گیا، لہذا کوئی آدمی کھڑے ہو کے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ نہیں تھے، امی نہیں تھی۔ کیوں؟ امی ہوتی تو اللہ پڑھ کیسا بولتا۔ آج بہت سارے اسکولوں میں لکھا جاتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اسلام پڑھنا سکھاتا ہے، تو پڑھنا لکھنا سکھاتا ہے، اس سے وہ ضروری نہیں ہے۔ یہاں پڑھنے سے مراد قرآن پڑھنا ہے، نہ کہ نیوٹن کی کتاب پڑھنا۔ یہاں پڑھنے سے مراد کیا ہے، قرآن پڑھنا، اس لیے کہ علماء کا امت کا اجماع یہاں یہ مراد ہے۔ یہاں پڑھنے کے لیے کیا کہا گیا ہے، قرآن آگے آئے گا وہ۔ تو یہاں پڑھنے سے مراد کتاب پڑھنا نہیں ہے، پڑھ، اور اس میں قرآن ہے، اور نبی کہتے ہیں امی، پڑھے لکھے نہیں، ابھی آئے گا آگے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ، اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا کہ ایک امی نبی کو پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ایسا کیسا اور کیوں ایسا؟ ایک شبہ یہاں پیدا ہوتا ہے، اسلام پڑھا لکھا انسان کو ہونا اچھی بات ہے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پڑھا لکھا نہیں تھے آپ، ایسا ماننے میں کیا یہ عیب کی بات نہیں ہے؟ یہ لٹریسی ہونا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، تو کیا یہ عیب کی بات نہیں ہے؟ امی کس کو کہتے ہیں، اور امی کو امی کیوں کہتے ہیں؟ امی اس انسان کو کہتے ہیں، امی ام سے ماں، ام کے معنی کیا، ماں، اصل جڑ۔ جو انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس کو پڑھنے آتا، بل پڑھتا ہو ڈاکٹر کے سب کتنے ہوئے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو پڑھنا لکھنا آتا نہیں ہے، تو جیسے ماں کے پیٹ سے آدمی پیدا ہوا تھا اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا، اور وہی رہا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے، امی۔ یہ امی ہے، یعنی ماں کے پیٹ سے جیسا پڑھا لکھا نہیں تھا ویسا ہی اب تک ہے۔ کیا ان پڑھ ہونا عیب ہے؟ ہمارے لیے عیب ہے، ہمارے لیے عیب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، نہیں، اس لیے کہ آپ کے لیے معجزہ تھا، آپ کے لیے ایک خصوصیت تھی اور آپ کی نبوت کی دلیل تھی۔ ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی ہی رکھا، ان نبی الامی، اللہ نے خود قرآن میں کہا یہ امی نبی ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور حدیث سے بھی اس کی وضاحت ہوتی، مانا جو پائے۔ تو جب آپ پر قرآن یہ نازل ہوا، آپ پڑھے لکھے اس وقت تک کے نہیں تھے، نہ بعد میں تھے، کسی دلیل سے ثابت نہیں ہوتا ہے، مستقل کسی درس میں اس کو ہم دیکھیں گے، وہ موقع نہیں تھا۔ لیکن اختصارا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا ہے، سورہ العنکبوت میں آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے امی ہونے کو اور آپ کے امی رکھے جانے کی مصلحت اور حکمت کو بیان کیا ہے۔ آپ امی تھے، اور آپ کیوں امی تھے، آپ کا امی ہونا کیوں ضروری تھا، اللہ نے اس کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ. اے نبی, اس سے پہلے آپ کسی کتاب میں سے پڑھنے والے نہیں تھے, اس سے پہلے کوئی کتاب آپ پڑھتے نہیں تھے, یعنی آپ کو پڑھنا نہیں آتا تھا. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ, اور نہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھا کرتے تھے. اگر ایسا ہوتا, اذن اگر ایسا ہوتا, لَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ, جھوٹ بولنے والے باطل پرست لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں. اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو لوگ جو پکے نہیں ہیں, جو باطل کے پیچھے چلنے کا مزاج رکھتے ہیں, یہ شک میں پڑ جاتے آپ کی نبوت اور رسالت کے سلسلے میں. کیا شک ہوتا ان کو, یہ کاپی کر رہے کہیں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں اہل کتاب تھے اور ان کے پاس تورات اور انجیل تھی. اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو لوگ کیا کہتے, انہوں نے تورات پڑھی ہوگی, انہوں نے انجیل پڑھی ہوگی, اسی میں سے نکال کے بتا رہے, موسیٰ علیہ السلام ایسے اور یوسف علیہ السلام ایسے اور نوح علیہ السلام ایسے, انہوں نے پڑھا ہی ہوگا, یہ کاپی کر کے بول رہے ہیں, یہ کہیں سے نقل کر رہے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے ہوئے تھے اور نہ آپ کو لکھنا آتا تھا. اگر ایسا ہوتا تو شک کرنے والے شک کرنے لگ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو امی رکھا تاکہ آپ پر کوئی یہ تہمت نہ لگائے کہ آپ نے کہیں سے کاپی کیا ہے. آج بھی بہت سارے عیسائی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات اور انجیل پڑھ کے عرب کے اندر اسلام اپنی طرف سے بنا کے پیش کیا. ان میں سے اکثر یہ نہیں جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. کتنی عجیب بات ہے, ایک امی انسان جو کہیں پڑھا ہوا نہیں ہو اور لکھنا نہیں جانتا ہو, وہ پورا قرآن اس کو یاد ہو جائے, اور کہیں بیٹھ کے حفظ بھی نہیں کر رہے. ہم لوگوں کو معلوم ہے کیا تکلیف ہوتی ہے قرآن کی صورتیں یاد کرنا, آیات کی ترتیب یاد رکھنا, اور ایک بار نبی کو فرشتہ بتا کے چلا جائے اور پورا یاد زندگی بھر, کتنی عجیب بات ہے. یہ خود اللہ کی طرف سے ایک عجیب چیز تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی تھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جمع قرآن اور فہم قرآن دونوں کا وعدہ کیا تھا. ان علینا جمعہ و قرآن, اے نبی ہمارے ذمے ہے آپ کے سینے میں قرآن کا جمع کر دینا اور آپ سے اس قرآن کا صحیح طور پر پڑھوا دینا. ان علینا جمعہ و قرآن, اللہ تعالیٰ نے خود یہاں پر وعدہ کیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کی دلیل قرآن کریم میں ہے, اور امی ہونا عیب کی چیز ہمارے لیے تو ہو سکتا ہے کہ ہم ان پڑھ ہیں, نبی کے لیے نہیں. یاد رکھیں, امی ہونا الگ ہے اور جاہل ہونا الگ ہے. کیوں بھائی, امی ہو کے بھی عالم ہو سکتا ہے اور پڑھا لکھا ہو کے بھی جاہل ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. پڑھنا کچھ نہیں آتا ہے لیکن سارے علوم سینے میں جمع ہیں. زندگی کا مقصد, اس مقصد کی تکمیل کے لیے کیا کرنا چاہیے اور اس میں کیا رکاوٹیں ہیں, ان کا کیا حل ہے, یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی تھی. اور کیا چاہیے آپ کو, جو سب پڑھ کے ملنے والا ہے وہ پڑھے بغیر آپ کو اللہ نے دے دیا, تو اصل چیز تو حاصل ہو گئی نا, اصل چیز تو اللہ کی طرف سے حاصل ہو گئی. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا جو پہلے آپ کے پاس نہیں تھا. یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی قرآن کریم میں, فرمایا سورہ النساء آیت نمبر 113 میں اللہ نے فرمایا, وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. تین باتیں اللہ نے یہاں پر بیان کی. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اے نبی اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی, وزڈم, جو کتاب لکھی گئی ہے لوح محفوظ میں ہے اور جو نازل ہونے کے بعد لوگ محفوظ کرتے ہیں لکھ کر صحیفوں میں, وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے, لکھنے کی ضرورت نہیں. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ, اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی, اور وَالْحِكْمَةَ, اور گہری سمجھ اور حکمت اور وزڈم اللہ نے آپ پر نازل کی ہے. پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن اللہ نے آپ کو کیا دے دی؟ حکمت دے دی. بوجھ بوجھ بہت سارے پڑھے لکھے رہتے ہیں لیکن سوچ ایک دم سطحی پیدل. بعض اوقات بچوں کو ان کو سمجھانا پڑتا ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں ہونے کے باوجود اتنی گہری سمجھ کہ آپ نے اس بکھرے ہوئے عرب کو جمع کر دیا اور ان لوگوں کو سکھایا جن کو کچھ بھی نہیں آتا تھا. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ, تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو ڈرائیں, خبردار کریں جن کے باپ دادا خبردار نہیں کیے گئے تھے, وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. آپ نے ان کو ہدایت کے راستے کی طرف لایا. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, آپ یقیناً صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو رہبری دیتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ پر اللہ نے کتاب و حکمت نازل کی. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اور اللہ نے آپ کو وہ علم سکھایا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے. پہلے سے آپ کے پاس وہ علم نہیں تھا, اللہ نے آپ کو وہ علم دیا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اور اللہ کا آپ پر بڑا فضل رہا ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں کہ ابھی سے شروع, بچپن سے اللہ نے آپ کو سنبھال کے رکھا, آپ کی برابر پرورش اللہ تعالیٰ کرتا رہا, جس جس چیز کی جب جب ضرورت پڑی اللہ نے برابر آپ کو دی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اللہ کا آپ پر بڑا فضل رہا ہے. یہاں پر معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے علم کو یہاں پر فضل کہا ہے. یہ فضل ہے, یہ دنیاوی نعمتوں سے بڑی نعمت ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, فضل دنیا کی نعمتوں کو بھی کہا جاتا ہے, لیکن اصل فضل اللہ کا یہ ہے کہ ایک انسان کو اللہ رب العالمین وہ علم دے جو دنیا کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ آخرت کی نعمتوں کا ذریعہ بنے ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, تو اللہ کا آپ پر بڑا فضل رہا ہے, عظیم فضل رہا ہے. تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ امی تھے اور اللہ نے آپ کو اپنی طرف سے علم دیا. امی ہونے کے باوجود بھی ایک انسان عالم ہو سکتا ہے, اور کئی علماء ایسے تھے ان کو نابینا تھے, پڑھناتا تھا. ایک مثال اس کی ہے, نابینا عالم ہے, بچپن سے ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا, اب علماء کی مجلس میں بیٹھا, سنا قرآن حفظ کیا, حدیث کی مجلسوں میں بیٹھا, حدیث یاد کی, پھر اس کے اندر غور و فکر کیا علماء کی مجالس میں, اور فتح و فقہ اور اصول اور فروع سیکھتے سیکھتے نابینا ہے لیکن عالم بن گیا, مفتی بن گیا. آپ کیا کہیں گے؟ ان پڑھ ہو, بولیں گے آپ, بولیں ان پڑھ ہے لیکن عالم ہے, تو پڑھا لکھا ہے لیکن جاہل ہے, وہ ان پڑھ ہے, اس کو پڑھنا نہیں آتا ہے لیکن وہ کہتا ہے وہ عالم ہے. تو یاد رکھیں ان پڑھ ہونا عیب کی چیز ہوتی ہے کہ پڑھنا نہیں آتا ہے, کیا پڑھنا نہیں آتا, سائن کرنے نہیں آتے, موٹا لگاتا ہے, لیکن اگر اس کے پاس علم ہے تو یہ کوئی عیب نہیں ہے. قرآن و سنت کا علم اس کے پاس ہے, زندگی کا علم اس کے پاس ہے, تو یہ عیب کی چیز نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رکھا ہوں گی کیوں؟ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ شک نہ کریں, آپ کی نبوت اور زیادہ واضح ہو جائے. ان پڑھ نبی ہے, پڑھے لکھے نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود آپ کے پاس کتنا علم ہے, یہ آیا کہاں سے؟ سوال یہ ہوتا ہے آیا کہاں سے؟ ہاں فلاں استاد نے سکھایا, استاد تو کوئی ہے نہیں, پڑھنا لکھنا بھی آتا نہیں, تو پھر آیا کہاں سے؟ تاکہ سوچنے والا سوچے کہ کوئی پڑھاتا بھی نہیں تھا اور کہیں سے پڑھتے بھی نہیں تھے, تو پھر ان کو آیا کہاں سے؟ تو آدمی کا دل فوراً اس طرف جائے کہ نہیں, اتنی اونچی بات کرنے والا اوپر سے اس کے پاس علم آیا ہے. تو یہ آپ کی نبوت کے لیے ایک مددگار دلیل کے طور پر آپ کو امی اللہ نے رکھا. یہ عیب کی چیز نہیں تھی بلکہ یہ آپ کے لیے کمال کی چیز تھی. امیت کمال بھی ہوتا ہے, اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل علوم کے بالمقابل امیت کو خیر قرار دیا. آپ نے کیا فرمایا؟ انا امتن امیہ لا نکتب ولا نحسب. امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے, آپ نے کہا ہم امی امت ہیں, ہم امی امت ہیں, ہم نہ لکھتے ہیں اور نہ حساب کرتے ہیں. بعض لوگوں نے اس حدیث کا انکار کر دیا, بولا ایسا کوئی حساب, حساب نہیں کریں گے تو زکات کہاں سے نکالیں گے, پھر حساب نہیں کریں گے تو اتنی ساری چیزیں رہ جائیں گی, حساب تو کرنا پڑے گا, کتنے چمڑے کہاں کیا ہے وہ سب کچھ کرنا پڑے گا, پیسہ اتنا تھا, سونا چاندی, زکات, دینار, درہم, بکرے اور نہ جانے کیا کچھ. تو اس کا حدیث کا مطلب کیا ہے, یہ جو حدیث ہے اس کا تکملہ اس کے بعد ہے. آپ نے فرمایا مہینہ الشہر کذا وکذا وکذا, آپ نے تین مرتبہ کا مہینہ ایسا 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 ہوتا ہے اور مہینہ ایسا ایسا اور ایسا ہوتا ہے. کیا مطلب, ہم امی امت ہیں, وہ پورے حساب کرتے نہیں بیٹھتے, برج میں یہاں پہنچا چاند وہاں پہنچا اور ستارے ادھر ہیں, نکشتر میں ایسا ہے, عقرب فلاں چکرب یہاں نہیں کرتے ہم. یہ حساب کتاب جو نجومی کرتے ہیں چاند کے سلسلے میں ہم نہیں کرتے, ہم ان پڑھ امت ہیں, ہمارے پاس سمپل حساب ہے, یہ حساب ہی ہوا نا, ہم حساب نہیں کرتے مطلب ٹوٹل حساب ہی نہیں کرتے, ایسا نہیں ہے, بلکہ حساب نہیں کرتے کا مطلب وہ جو اہل فلک حساب کرتے ہیں چاند کی منزلیں اور وہ ساری تفاصیل وہ ہم نہیں کرتے ہیں. ہمارا مہینہ یا تو 30 دن کا ہوتا ہے یا تو 29 دن کا, بس ہم کو اب کسی حساب کی ضرورت نہیں, اور ہم اس کی حساب لکھ لکھ کے ٹوٹل ڈیوائڈ پلس مائنس ملٹیپلیکیشن اور کچھ نہیں کرتے ہیں. تو یہاں یہ مراد ہے. تو یہاں امی ہونا عیب ہے کہ کمال ہے, کمال ہے, ہم امی بھائی ہم کو ایسا آتا ایسا اور ایسا آتا ہم کو, تو یہ کمال ہے, وہ حساب عیب ہے, ہم وہ حساب نہیں کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور تعریف کا اور صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے امی ہونے کی اس کو وصف کو بیان کیا. تو بہرحال امی عیب نہیں, اگر عیب ہوتا تو یہاں عیب ہو جاتا, کہا کہ ہم پورے کے پورے ہم امی امت ہیں, امت ہی امی ہیں ہم لوگ, اس اعتبار سے کہ ہم وہ غلط علم کی طرف نہیں جاتے, ہمارا معمولی موٹا موٹا علم ہے ہمارا ایسا ہے. اسی اعتبار سے دیکھیے بہت سارے باطل علوم اسلام میں حرام ہیں, علم کلام ہو یا مثلا اسی طرح سے جادو کا علم ہے یا اس طرح سے بہت سارے دوسرے علوم ہیں, ہم کو ان کی ضرورت نہیں ہے, ایسے علم سے جاہل رہنا اچھا. کوئی آدمی آگے آپ سے پوچھے غلط کتابیں یہ پڑھا کہ تھی, فلاں چیز پڑھا کہ تھی, بولے نہیں پڑھا, بولے کیا پڑھا تھی, بولے میں نے قرآن پڑھا, میں نے حدیث پڑھا, تو میرا وہ نہ پڑھنا عیب نہیں ہے, میرا وہ نہ پڑھنا جو غلط ہے میری ضرورت بھی نہیں ہے وہ عیب نہیں ہے میرے لیے. تو ان پڑھ ہونا عیب ہے, لیکن اگر قرآن و سنت کا علم اس کے پاس ہے تو اس کے لیے کوئی عیب کی چیز نہیں ہے. اصل مقصود قرآن و سنت کا علم ہے, باقی سارے علوم ثانوی حیثیت رکھتے ہیں, ایڈیشنل ہیں. ایک آدمی انجینئر ہے, کوئی آدمی بولے ڈاکٹری پڑھا کہ تھی, بولے نہیں, کیا پڑھا پھر تھی, تو مطلب کیا ضروری ہے کہ ہم سارے علوم حاصل کریں, نہیں, تو پھر اصل علوم کون سے ہیں؟ اصل علم یہ ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی کے مقصد کا علم حاصل کرے, اور اللہ نے نبی کو دے دیا, اللہ نے وہ علم نبی کو بغیر پڑھے دے دیا, ڈائریکٹ فرشتے نے آ کے دیا, اور کیا چاہیے آپ کو, اور نبی کے دل میں ڈائریکٹ جمع اتنا پڑھ رہا کائے کو دل میں جانے کے لیے, تو ڈائریکٹ ڈال دیا نا اللہ نے دل میں, اور کیا محنت کائے کو کرتا تھا, جو ڈائریکٹ مل گیا محنت کائے کی نہیں چاہیے تم کو, پڑھ کے کیا کرے گا, کچھ یاد رکھے گا, کچھ بھولے گا, نبی کو اللہ نے پورا دل میں دے دیا نا, پڑھنے کی ضرورت کیا ہے, اور اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں نبی کو, تو یہ عیب نہیں, اس کو یاد رکھیں. کچھ لوگ یہ سوچیں گے نبی کو پڑھنے نہیں آتا تو پھر تو نبی کی یہ عیب ہو جائے گا, اب زبردستی ثابت کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا آتا تھا. اس جہالت میں ان پڑھ پن میں کبھی پڑھنا نہیں, اس جہالت میں نہیں پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھی, اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حدیبیہ کے وقت میں جب مشرکین نے کہا کہ آپ کی طرف سے حضرت علی لکھنے والے تھے, کہا محمد رسول اللہ کی طرف سے معاہدہ طے ہو رہا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو مشرکین نے کہا رسول مانتے تو بھی جھگڑا کیوں ہوتا, کاٹو, حضرت علی سے کہا کاٹو, کہا میں نہیں کاٹوں گا, رسول کاٹوں میں, رسول بھی ہے اللہ بھی ہے رسول اللہ ہے, میں نہیں کاٹتا. وہ نافرمانی نہیں تھی, وہ غیرت تھی, یہ لوگ غلط بول رہے ہیں, نہیں کاٹیں گے ہم لوگ, کیوں ہم ان کی شرط کیوں مانیں, ہم ان کی شرط مانیں گے نہیں. آپ نے کہا بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے, بتا دے کہ یہاں پر, کہاں لفظ ہو, کہاں, یہاں, آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے کاٹا, پوچھا کہاں ہے, آپ نے پوچھا حضرت علی سے کہاں ہے، بتاؤ انگلی رکھو، انہوں نے انگلی رکھی تو آپ نے اس کو کاٹا، آپ امید تھے بعد میں بھی، نبوت کے بعد بھی، اور کہیں ایسا پڑھنا ثابت نہیں، آپ یہاں لکھنے والے تھے وہ لکھ دیا کرتے تھے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا امی قرار دینا اور باقی رکھنا آپ کے لیے کمال کی چیز تھی کہ امی ہونے کے باوجود اتنے علوم کے حامل آپ تھے اور اتنی حکمت کی باتیں آپ نے کی کہ ساری انسانیت کے لیے بات کے دور میں رہبری بن گئی، یہ اور کمال ہے۔ پڑھا لکھا آدمی بڑی بڑی باتیں کرے کوئی کمال کی چیز ہے؟ نہیں، لیکن ایسا انسان جس نے کوئی کتاب نہیں پڑھی اور وہ ایک دم زبردست باتیں بولے ساری انسانیت کے لوگوں کی، زبردست بات ہے، پڑھے نہیں، کہاں سے پڑھے آپ یہ؟ کہیں سے نہیں، اوپر سے ایڈ ہے۔ ہاں ایسا اللہ کی طرف سے دیا ہوا یہ علم تھا، علی قلبک لتکون من المنذرین، اللہ نے خود کہا آپ کے دل پر یہ علم نازل ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم دیا گیا تھا۔ یہاں لفظ اقرا سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے کہا پڑھ، تو یہاں پڑھ کا جو لفظ ہے اس سے کیا نکلتا ہے؟ اس سلسلے میں ابواب البیان میں علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہی بات ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بھی کہی ہے، کہتے ہیں اقرا بدء للنبوۃ واشعار بالرسالۃ لانه یقرا کلام غیرہ، کہتے ہیں کہ یہاں پر اقرا کا جو حکم ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شروعات کا اشارہ ہے اور آپ کے رسول بننے کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں دو باتیں بتائی جا رہی ہیں، آپ کی نبوت شروع ہو گئی اور آپ آگے رسول بننے والے ہو، کیونکہ رسالت جو ہے یہ نبوت سے اعلیٰ مرتبہ ہے۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے اور رسول پہلے کون تھے؟ نوح علیہ السلام۔ حدیث شفاعت میں موجود ہے، لوگ جائیں گے قیامت کے دن سفارش کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، کہیں گے یہ پہلے رسول ہیں، تو پہلے رسول کون ہیں؟ نوح علیہ السلام۔ رسول اس کو کہتے ہیں جس کو پیغام پہنچانے کا حکم ہوتا ہے، نبی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس اللہ کی طرف سے شریعت کی وحی آتی ہے۔ صرف وہی نہیں، صرف وہی تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس بھی آئی تھی، لیکن کون سی وحی آتی ہے؟ من اوحی بالشرعی فہو نبی، جس کے پاس شرعی وحی آتی ہے وہ نبی ہوتا ہے، ورنہ شہد کی مکھی کی طرف بھی وأوحى ربك إلى النحل، اللہ نے تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف، وأوحينا إلى أم موسى، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، لیکن کیا یہ شرعی وحی ہے؟ یہ قونی ہے۔ شرعی وحی، شریعت کے احکام کی وحی جس کے پاس آتی ہے وہ کون ہوتا ہے؟ نبی۔ اور رسول جس کو کسی قوم کی طرف، خصوصاً وہ قوم جس میں بنیادیں دین کی بگڑ چکی ہوں اور ان کی اصلاح کے لیے بھیجا جائے، کہ دین کے ایک دم بنیادی احکام میں بگڑ آ چکا ہو اور وہ قوم ان بنیادوں ہی کی مخالف ہو چکی ہو، اس کے پاس بھیجا جائے، اس کو رسول کہتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام، جیسے نوح علیہ السلام مثلا، کہ نوح علیہ السلام کے وقت میں کیا ہو گیا تھا؟ قوم برابر توحید پہ رہی، پھر اس کے اندر بگاڑ آیا، اور بگاڑ آیا تو کیا ہوا؟ توحید ہی میں بگاڑ آیا، بیس دین کی افس۔ پھر اس کی اصلاح کے لیے کس کو بھیجا اللہ نے؟ نوح علیہ السلام کو۔ تو قوم کی بنیادی دین کی چیزوں میں جب بگاڑ آ جائے، اس کے لیے مخالف قوم کی طرف جس کو بھیجا جائے پیغام کے ساتھ کے پہنچاؤ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسول۔ اس کے لیے شرط نہیں کہ اس کو کتاب دی جائے، شرط نہیں ہے، ہو سکتا ہے دی جائے، ہو سکتا ہے نہیں دی جائے۔ تو یہاں پر علامہ شنقیطی کہتے ہیں کہ وہ فی قولہ تعالی اقرا، اللہ نے جو کہا پڑھ، کہتے ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شروعات ہے اور رسالت کا اشارہ ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں لأنه يقرأ كلام غيره، اس لیے کہ وہ کس کا کلام پڑھ رہے ہیں؟ کس کا کلام ہے وہ؟ کس کا کلام پڑھ رہے ہیں؟ اقرا میں کیا پڑھنے کا حکم ہے؟ قرآن۔ کیونکہ وہ جو اقرا آیا اور جو فرشتے نے پڑھا وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو اس میں قرآن کس کی طرف سے ہے؟ وہ شرعی وحی ہے یا قونی؟ آسمان و زمین کو حکم بن جاؤ نہیں. کیا حکم ہے؟ شریعت کا حکم ہے. تو شریعت کا حکم آ گیا, وہ پڑھنے کا حکم ہے, اپنے لیے بھی ہے یا دوسروں کے لیے بھی ہے؟ آگے دوسروں کو بھی بتانا ہے, کیونکہ قرآ میں اظہار خود موجود ہے, ظاہر کرنا ہے آپ کو ابھی سروں کے پاس جا کے. تو اب پڑھنے کا حکم آیا, تو اس پڑھنے میں خود اس بات کی دلیل ہے کہ اب آپ نبی بن چکے ہو, اللہ کی طرف سے آپ کو وحی آ چکی ہے, آپ کی طرف وحی آئی, اس میں خود بتا دے گا آپ نبی بن گئے. اور آپ آگے جا کے رسالت کی ذمہ داری بھی آپ پر آنے والی ہے. کب؟ یا ایھا المدثر قم فانذر, وہاں حکم آیا, وانذر عشیرتک الاقربین, وانذر عشیرتک الاقربین. بعد میں جب حکم آیا دوسروں کو پہنچانے کا حکم آیا, اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے, اب پیغام پہنچانے کا حکم آیا. یا جیسے اللہ نے کہا یا ایھا المدثر, اے چادر میں لپٹنے والے قوم کھڑے ہو جائیے, فانذر لوگوں کو خبردار کیجئے. کیا, کس چیز سے خبردار کیجئے؟ جو پیغام آیا بتائیے, اور بتائیے کیا ہوگا اگر نہیں مانیں گے تو, کتنی بڑی مصیبت سامنے کھڑی ہے, اس سے بچنے کے لیے, جہنم سے بچنے کے لیے, قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, پہنچاؤ. تو ابھی آگے حکم آنے والا, ابھی آیا وہ نہیں آیا, ابھی تو صرف اقرا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس میں بدء للنبوۃ, اس میں نبوت کے لیے شروعات کا ذکر ہے, اقرا سے ہوگا کہ آپ نبی بن گئے. اور اس میں اشارہ بھی ہے کہ آگے دیکھیے جا کے آپ کو ایک حکم آنے والا ہے, کیونکہ اس میں اقرا آپ کو آج اپنے لیے پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے, کل دوسروں کے لیے بھی آپ کو پڑھنا ہے, دوسروں کو بھی سنانا ہے. تو اس میں اشارہ ہے کہ اب آگے وہ بھی آنے والا ہے. کیوں؟ لأنه يقرأ كلام غيره, اس لیے کہ آپ اپنا کلام پڑھ رہے ہیں, نہیں, آپ کس کا کلام پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں, اللہ کی طرف سے وحی آئی. تو جو دوسروں کا کلام, کسی اور کا کلام پڑھ کے کسی کو سناتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کوئی میسج بھیجا, جا کے ان کو سناؤ, تو وہ کسی کا کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر. پیغمبر اس کے معنی کیا ہے؟ عربی میں کیا ہوتا ہے پیغمبر کا؟ رسول. اور پیغمبر کے معنی کیا ہے؟ پیغام لے کے جانے والا, پیغام کا حامل, میسج لے جانے والا, انگلش میں کیا بولیں گے اس کو؟ میسنجر. تو ابھی آپ کو پڑھنا ہے, اب لوگوں کو بھی پڑھ کے سنانا ہے. آپ چٹھی آتی ہے آپ کی بیٹی کی سعودی سے, تو کیا کرتے؟ نہیں آتا پڑھنے, ذرا مولانا پڑھ کے سناؤ نا. تو وہ پڑھ رہا کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے پڑھ رہا ہے. وہ اپنے لیے پڑھ رہا نہیں, وہ اس کے لیے پڑھ رہا ہے. تو پڑھنا اپنے لیے بھی ہوتا ہے, پڑھنا دوسرے کے لیے بھی ہوتا ہے. تو یہاں نبی کو پڑھ حکم ہے, کس کے لیے پڑھنے کا حکم یہاں پر ہے؟ نہیں. تو اس میں اپنے لیے تو کنفرمڈ ہے, اور آگے اشارہ آنے والا ہے کہ دوسرے کے لیے بھی آپ کو پڑھنا پڑے گا, جب حکم آئے گا یا ایھا المدثر قم فانذر, ان کو پڑھ کے سنانا پڑے گا. تو اس میں یہ بات ملتی ہے, لفظ اقرا میں اس چیز کا شعور ملتا ہے. اقرا میں کس چیز کے پڑھنے کا ذکر ہے یہاں پر نہیں بتایا گیا. اقرا بسم ربک الذی خلق, نہیں بتایا گیا کہ آپ کو پڑھنا کیا ہے. لیکن اہل علم فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے بھی موجود ہے. اگر آپ قرآن کی سورتوں کی ترتیب دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ اس سورت کے بعد, سورت العلق کے بعد کون سی سورت ہے؟ سورت القدر. اس میں پہلی آیت کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس کو نازل کیا ہے کہاں, کس رات میں؟ لیلۃ القدر میں. کس کو نازل کیا ہے؟ قرآن کو. تو قرآن کے پڑھنے کا یہاں حکم ہو رہا ہے, اور اگلی سورت میں قرآن کی عظمت بتائی جا رہی کہ یہ قرآن وہ ہے جو لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے, ایک بڑی عظمت والی رات میں نازل ہوا ہے. تو علامہ شنقیطی کہتے ہیں کہ وہ ہونا لم یبین ما یقرأہ, یہاں اللہ نے بتایا نہیں کہ کیا پڑھنا ہے, ولکن مجیء سورۃ القدر بعدها بمثابۃ البیان لما یقرأہ, کہتے ہیں اس لیے کہ, لیکن کہتے ہیں کہ اس سورت کے بعد سورۃ القدر مصحف میں رکھنا یہ اشارہ دیتا ہے کہ یہ وضاحت کی جا رہی کہ تم کو پڑھنے کا حکم ہے, تو آگے کی سورت بتا رہی تم کو کیا پڑھنا ہے. ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. یہ جوڑی عجیب ہے, اور اس میں قرآن کی عظمت بتانے کے لیے رات کی بھی عظمت بتائی جا رہی ہے. یہ قرآن ایسی رات میں نازل ہوا ہے. وَهِيَ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, کہتے ہیں فَكَأَنَّهُ فِي قُوَّةٍ اقرا ما يوحى اليك من ربك. یہاں پر اقرا بسم ربك کہا جا رہا ہے, کہتے ہیں اس اعتبار سے ہے, اس کی قوت ہی ہے جملے کی, وہ پڑھ جو تیرے رب کی طرف سے تیری طرف وحی کی جا رہی ہے. اقرا ما يوحى اليك من ربك والمراد به هو القران بالاجماع. کہتے ہیں یہاں پر کیا پڑھ, کسی کی چٹھی پڑھ نہیں, کسی کا خط پڑھ نہیں, کوئی پچھلی کتاب پڑھ نہیں, یہاں پر کیا پڑھ؟ تو یہاں پر کہتے ہیں پوری امت کا اجماع اس بات پر ہے کہ جس چیز کے پڑھنے کا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے وہ قرآن ہے. لہذا اس آیت سے یہ استدلال کرنا کہ قرآن میں پہلا لفظ اقرا نازل ہوا اسے پڑھو لکھو, انگلش پڑھو, ہاں جرمن پڑھو, میتھس پڑھو, فزکس پڑھو, کیمسٹری پڑھو, جیولوجی, جغرافی, اسٹرانومی, ہاں یہ سب پڑھو, اس آیت کا اطلاق قرآن کے پڑھنے پر ہوتا ہے. اس کو دوسری جگہ فٹ کرنا صحیح نہیں ہے, اس کی قرآن کی اس آیت کی معنوی تحریف ہے, صحیح نہیں ہے. اسے کہتے ہیں کہ والمراد به هو القرآن بالاجماع, یہاں پر اجماع اس بات پر ہے کہ اس پڑھنے سے مراد کیا ہے, قرآن ہے. اس پر پڑھنا لکھنا سیکھو بھی اس میں نہیں نکل رہا. اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلے اس پر حکم پر عمل کون کرتا, سیکھیں؟ تو اس سے مراد وہ پڑھنا لکھنا سیکھو نہیں نکلتا ہے. ہاں اس کی بات کی آیت سے نکلتا ہے, لیکن آپ اس سے نکالیں صحیح نہیں, کیونکہ آگے کیا آ رہا ہے, الذی علم بالقلم, جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی, وہاں قلم کی عظمت آ رہی ہے, اہمیت آ رہی ہے, اس سے آپ بتائیے نا, لیکن اس سے آپ بتا سکتے نہیں. اب کوئی یاد نہیں کہے پہلا لفظ قرآن میں کیا ہے, اقرا, اس لیے روزانہ نیوز پیپر پڑھتے جا, پڑھ, صحیح ہوگا؟ اب نیوز پیپر میں اور ٹیکسٹ بک میں کیا فرق ہے, اسکول کی اور کالج کی کوئی فرق ہے؟ نہیں, کوئی بھی فرق. لہذا یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کی کس آیت سے کیا استدلال کیا جائے. اس لیے میں نے شروع میں مقدمے میں بتایا تھا کہ ہمارا اس تفسیر کے دروس کے سلسلے کا مقصد یہ بھی ہے کہ بعض آیات سے لوگ غلط استدلال کرتے ہیں, ہم کو واقعی معلوم ہو کہ کس آیت سے کیا استدلال کیا جانا چاہیے. تو یہ بات اقرا کے سلسلے میں ہم نے دیکھی. میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے کہ اقرا سے مراد یہاں پر کیا ہے, نبی امی کو اقرا کا حکم دینے سے مراد کیا ہے, اور اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے. اگلے درس میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ بسم ربک اور اس کے آگے جو بات اللہ نے بیان کی ہے اس سے کیا مراد ہے. یہاں پر اللہ کے رب کے نام سے کا کیوں ذکر آیا ہے, اور الذی خلق سے کیا مراد ہے, وہی کیوں آیا ہے. تو انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو ہم دیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.